ایران کے نوے پارلیمانی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 65% سے زیادہ نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت اور سعودی فوجیوں کی بربریت، ایک اور بحرینی شہری شہید۔ پاکستان میں 18 شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ پر احتجاج، گلگت بلتستان کے حالات سنیچر کو بھی معمول پر نہ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اب تک 21 سے زائد علاقوں کے حتمی نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق موجودہ اسپیکر علی اردشیر لاریجانی قم سے منتخب ہو گئے ہیں، انہیں 270,382 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی طرح تہران کے انتخابی حلقے سے ڈاکٹر غلام علی حداد عادل، سید محمد حسن ابو ترابی فرد، مرتضی آقا تہرانی، سید مسعود میر کاظمی، سید علی رضا مرندی، علی متحری، احمد تبکلی، سید محمود نبویان، محمد کوسری اور بیژن نوباوے ابتدائی کاؤنٹنگ کے مطابق سب سے آگے ہیں۔ تہران کے انتخابی حلقے سے 30 امیدوار منتخب ہو کر مجلس شورا اسلامی میں جائیں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے انتخابات میں عوام نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے، اور ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ان انتخابات میں 65% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔
جمعے کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا ہے کہ انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت حکومت ایران کی عوامی حمایت کا ثبوت ہے، جو ایران کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے مغربی ملکوں کے سامنے اپنے موقف پر ڈٹا رہے۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے اس بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ عالمی طاقتوں کی جانب سے طاقت کے استعمال کی دھمکیوں اور ایران کے خلاف پابندیوں کو مزید سخت کیے جانے کی وجہ سے ایرانی عوام میں وطن پرستانہ جذبات بڑھے ہیں، اور اس کا نتیجہ انتخابات میں عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت کی صورت میں سامنے آیا۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے پارلیمانی انتخابات کو مغرب کے ساتھ جوہری کشمکش کے مقابلے میں حکومت ایران کی عوامی مقبولیت کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ جمعے کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 290 نشستوں کے لیے 3,400 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ انتخابات کے نتائج سے قطع نظر جو بات ان انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے ایک بار پھر اسلامی نظام حکومت پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ در حقیقت عوام کی بھرپور اور آگاہانہ شرکت نے ایک بار پھر دشمنوں سے لاحق خطرات اور دھمکیوں اور پابندیوں کے مقابلے میں ایران کی طاقت و توانائی کا لوہا منوا لیا ہے، اور انتخابات میں عوام کی شرکت دشمنوں کے لیے کھلا پیغام ہے کہ ایران کی قوم کے عزم و ارادے کے سامنے دھمکیوں اور پابندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
سعودی عرب کے حمایت یافتہ بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے عوام کے خلاف تشدد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک اور بحرینی شہری کو شہید کر دیا ہے۔ بحرینی سیکیورٹی اہلکاروں نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جعفر علوی نامی ایک شخص شہید ہو گیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق شمال مغربی مناما کے علاقے سنابس میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ شاہی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دیر سماہیج اور دیگر علاقوں میں بھی شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بحرینی سیکیورٹی فورس، جسے سعودی عرب کے فوجیوں کی حمایت حاصل ہے، ملک میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بحرینی سیکیورٹی فورس کے اہلکار مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے اور شوک دینے والے ہینڈ گرینیڈ کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ بحرینی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حکومت مخالفین کے گھروں پر زہریلی آنسو گیس کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے متعدد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد کم سن بچوں اور سن رسیدہ افراد کی ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے، اور لوگ ملک میں جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین کی شاہی حکومت کے خلاف جاری عوامی تحریک کے دوران درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے 15 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی عرب کے فوجیوں نے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران ملک کے مشرقی شہروں میں چھاپے مار کر کم از کم 15 افراد کو جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان میں سرکردہ عالم دین فاضل حبیب بھی شامل ہیں، جن کا تعلق قطیف شہر سے بتایا جاتا ہے۔ فروری 2011 سے سعودی عرب کے مشرقی شہروں میں آل سعود خاندان کی شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں سعودی فوجیوں نے مشرقی علاقے الاوامیہ میں جمہوری حقوق کی بحالی اور مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک ختم کیے جانے کا مطالبہ کرنے والوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 18 شیعہ مسلمانوں کی شہادت کے بعد شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ موصول اطلاعات کے مطابق بلتستان میں حالات ابھی تک معمول پر نہیں آ سکے ہیں اور پورے علاقے میں دہشت گردوں کی اس مذموم کارروائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جمعے کے روز مظاہرین نے نماز جمعہ کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے گلگت اور پارا چنار میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ اقدامات کی مذمت کی اور دہشت گردوں کو پکڑ کر سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی شیعہ علماء کونسل کے اراکین اور شیعہ مسلمانوں نے بھی راولپنڈی میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے امریکہ مخالف نعرے لگائے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دے۔ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں سنیچر کو بھی کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند رہے اور عوام نے مظاہرے کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صنعائے کوہستان میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو تاوان ادا کیا جائے اور مجرموں کی گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ منگل کے روز دہشت گردوں نے پاکستان کے علاقے کوہستان میں 4 مسافر بسوں کے تمام مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد 18 شیعہ مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ شامی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے صوبہ ہومس کے شہر بابا امر میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔
موصولہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ شام میں حکومت کے خلاف سرگرم شر پسند عناصر کو بیرون ملک سے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ شام میں فسادات کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ شام کے شر پسندوں کے لیے مغربی ملکوں اور خطے کی بعض عرب حکومتوں کی جانب سے اسلحے کی فراہمی کے نہ صرف شام میں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر عالمی سطح پر تشویش کی شدید لہر پیدا ہو گئی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں شر پسندوں کے لیے بیرون ملک سے اسلحے کی فراہمی کی تحقیقات کرائے اور اس حوالے سے عرب سیاستدانوں کے بیانات کا بھی جائزہ لے۔ الیگزینڈر لوکوشویچ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ تیونس میں ہونے والے نام نہاد فرینڈس آف سیریا اجلاس میں شرکت کرنے والے بعض سیاستدانوں اور خاص طور پر سعودی عرب اور قطر کے حکام کی جانب سے شام میں حکومت کے مخالفین کو اسلحے کی فراہمی کے بیانات سامنے آئے تھے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل بھی ان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شام میں حکومت مخالفین کو اسلحے کی فراہمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بہترین آئیڈیا قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول شام میں حکومت مخالفین اور القاعدہ عناصر کے درمیان پائے جانے والے قریبی رابطوں کو دیکھتے ہوئے، جسے اسلامی کونسل ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اعلی حکام کی جانب سے اس طرح کے بیانات اور سلامتی کونسل کے فیصلے اور عالمی قوانین کے درمیان کیا ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ اس طرح کے بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت تمام ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو مالیاتی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم نہ کریں اور ان تنظیموں کی کسی طور پر حمایت نہ کی جائے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے خلاف مغرب کی سازشوں نے نہ صرف شامی عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے بلکہ شامی حکومت کے بعض مخالف دھڑوں نے مغربی ملکوں اور بعض عرب حکومتوں کی سازشوں کے منفی نتائج کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر ایران کا جوہری پروگرام روکنے کے لیے فوجی حملے کی دھمکی دی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام روکنے کے لیے فوجی حملے سمیت تمام آپشن ان کی میز پر موجود ہیں۔ امریکی صدر نے جو صہیونی حکومت کے وزیراعظم نتن یاہو کے دورے واشنگٹن سے قبل بیان دے رہے تھے، کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بقول ان کے تہران کے جوہری ہتھیاروں تک رسائی کے معاملے میں امریکہ کا موقف پوری طرح اٹل ہے۔ امریکی صدر نے ساتھ ہی اسرائیل کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی اقدام کے منفی نتائج کے بارے میں بھی سختی کے ساتھ خبردار کیا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ایران پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگاتے ہیں اور اس کی آڑ میں انہوں نے ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ حالانکہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے جاری ہونے والی کسی بھی رپورٹ میں ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہو کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تہران بارہا یہ بات زور دے کر کہہ چکا ہے کہ وہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے رکن کی حیثیت سے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ حکومت ہندوستان نے ملک کے کسی بھی حصے میں امریکہ کے خصوصی فوجی دستے کی موجودگی کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ خبروں کے مطابق ہندوستان نے امریکی فوج کے اعلی کمانڈر رابرٹ ویلارٹ کے اس بیان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے کہ ان کے ملک کی اسپیشل فورسز کے اہلکار ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں۔ رابرٹ ویلارٹ نے جمعرات کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بحر الکاہل تعاون کے دائرے میں امریکی خصوصی فوج کے اہلکار ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ملکوں میں تعینات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی خلاف تعاون کی غرض سے امریکی فوج کے خصوصی دستے اس وقت نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ میں بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کی وزارت دفاع نے امریکی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل رابرٹ ویلارٹ کے بیان کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دے دیا ہے۔ ہندوستانی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے خصوصی دستے کے اہلکار ہندوستان میں تعینات نہیں ہیں۔ برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں 27 رکن ملکوں میں سے 25 نے نئے مالی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔
اس معاہدے پر دستخط کرنے والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اپنے قانونی نظام میں قرضوں کو محدود کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کریں۔ اس معاہدے میں سنہری قانون کے زیر عنوان قانون کا نفاذ بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ یورپی یونین کے نئے معاہدے کے مطابق ان ممالک کو اپنی ناخالص ملکی پیداوار کے 0.5% سے زیادہ قرضے لینے کی اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ سنہری قانون کے تحت یورپی حکومتیں اس بات کی پابند ہوں گی کہ بجٹ میں توازن کے لیے اپنے عمومی بجٹ میں کٹوتی کریں۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک کو اپنا سالانہ بجٹ اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ کسی بھی صورت میں اخراجات آمدنی سے زیادہ نہ ہوں، بلکہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو۔ ان ممالک نے اسی طرح یہ بات بھی قبول کی ہے کہ وہ اس قانون اور اسی طرح سے سنہری قانون کو اپنے ملک کے آئین یا مالیاتی قوانین میں شامل کریں گے۔ ایسے عالم میں جب جرمنی کی چانسلر اینگیلا مرکل اور فرانس کے صدر نکولس سرکوزی اس معاہدے کے اہم ترین حامیوں میں شامل ہیں، برطانیہ اور چیک ریپبلک نے اس کی مخالفت کی ہے جو یورو زون میں شامل بھی نہیں ہیں۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے نفاذ کے ذریعے بینکاری کے قوانین یا مالی منڈیوں کو سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ چیک ریپبلک نے بھی یہ کہتے ہوئے اس معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا ہے کہ اس کے ضوابط زیادہ سخت نہیں ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے مستقبل میں صرف وہی ممالک یورو مالی فنڈ سے امداد حاصل کر سکیں گے جو اس معاہدے کو اپنی پارلیمنٹ میں منظور کروائیں گے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ خوزے مانوئل باروسو نے اس معاہدے کی منظوری کے بعد کہا ہے کہ یورپی ملکوں میں مالی قوانین اور نگرانی کو مزید سخت بنایا جانا چاہیے۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو مونٹی نے بھی یورپی یونین کے حالیہ سربراہی اجلاس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 2 برسوں میں پہلی بار یونین کے رکن ملکوں کے سربراہوں نے یورو زون کے مالی بحران پر تمرکز کرنے کے بجائے اس علاقے کی معاشی پیش رفت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کو جنوری 2013 تک نافذ کیے جانے پر تاکید کی گئی ہے۔
روس کے عوام اتوار 4 مارچ کو صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ان انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی کے رہنما اور موجودہ وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سب سے طاقتور امیدوار ہیں۔
سروے کے مطابق روس کی کمیونسٹ پارٹی کے امیدوار گینادی زیاگونوف پوتین کے سب سے بڑے حریف ہیں اور سروے رپورٹوں کے مطابق وہ انتخابات میں دوسرے نمبر پر رہیں گے۔ تاہم دونوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ولادیمیر پوتین 4 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو جائیں۔ پوتین اس سے قبل سن 2000 اور 2008 میں روس کے صدر رہ چکے ہیں۔ اپنے دور صدارت میں پوتین نے ملک میں پائے جانے والے سیاسی و اقتصادی عدم استحکام کو کنٹرول کیا تھا اور اپنے پیشرو بوریس یلسن کے زمانے سے سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی میدانوں میں پائے جانے والے مسائل کو دور کیا تھا۔ پوتین نے اپنے دور صدارت میں مغرب کے مقابلے میں روس کی کمزوری کو ختم کر کے اس کی طاقت کو بحال کیا تھا۔ اگر پوتین 4 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مزید 6 برس روس کے صدر رہیں گے اور ممکنہ طور پر اس کے بعد 2024 تک بھی روس کا اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ پوتین کے دور صدارت میں روس نے خارجہ پالیسی کے شعبے میں بھی مغرب سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم مغرب اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے پڑنے والے دباؤ اور دھمکیوں کے جاری رہنے کے سبب یہ ملک وحشت زدگی کا شکار ہے۔ امریکہ روس کی سرحدوں کے اطراف میں میزائل ڈیفینس سسٹم نصب کرنے کی کوشش کر کے اس ملک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ علاقائی اور عالمی مسائل میں ماسکو کے کردار کو نظر انداز کر کے واشنگٹن یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اب بھی روس کو ایک دوسرے درجے کے ملک کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ جب پوتین سمیت تمام روسی رہنما اپنے ملک میں غیر مغربی اصلاحات کو نافذ کرنا اور ملک کو عالمی سطح پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ روس میں صدارتی انتخابات میں پوتین کی کامیابی کی صورت میں ماسکو اور مغرب، خاص طور پر واشنگٹن کے درمیان اختلافات اور کشیدگی کا نیا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔
امریکی طلباء نے تعلیمی اخراجات میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکی طلباء نے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے تعلیمی اخراجات میں شدید اضافے اور اسٹوڈنٹ لون کے حصول میں مزید سخت ہو جانے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ تعلیمی حقوق کے دفاع کے قومی اقدام کے دن کے عنوان سے منعقد ہونے والے ان مظاہروں میں طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ مظاہرے طلباء یونینوں اور وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کی کال پر ہوئے اور ان میں پورے امریکہ سے 70 سے زائد اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کے روز امریکی کانگریس کی عمارت کے سامنے وائٹ ہاؤس کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف بھی مظاہرہ کریں گے۔ امریکہ میں آنے والے طوفان اور تیز ہواؤں کے جھکڑ نے 27 افراد کی جان لے لی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق 85 مرتبہ سے زیادہ اٹھنے والے گردبار اور بگولوں نے جمعے کے روز ملک کے مرکزی علاقوں پر الاباما سے لے کر انڈیانا تک چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے قومی ادارے نے ملک کی کم از کم 7 ریاستوں میں گردباد اور بگولوں کی بابت سے خبردار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق طوفان زدہ علاقوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریاست ٹینسی کے نواحی علاقے چیٹاناگو میں طوفان نے 1 کلومیٹر کے علاقے میں واقع درجنوں مکانات کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا ہے اور اس علاقے میں درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے ہیں۔ ریاست الاباما میں 1 جیل اور اسکول کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران میں نوے پارلیمانی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 65% سے زیادہ، نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت اور سعودی فوجیوں کی بربریت، ایک اور بحرینی شہری شہید۔ پاکستان میں 18 شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ پر احتجاج، گلگت بلتستان کے حالات سنیچر کو بھی معمول پر نہ آ سکے۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔